أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے دعائے معصومین علیہ السلام کی تفسیر و شرح کے حوالے سے، تو پچھلے چار سیشنز میں ہم نے دعائے مکارم الاخلاق کو ہم کور کر رہے تھے، اور جیسا کہ گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چاہے قرآن کریم ہو یا معصومین علیہ السلام کے کلمات ہوں، وہ اتنے زیادہ تفصیل طلب ہوتے ہیں، یعنی ان میں اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے غور کریں تو اس اتنے سارے نکات نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر اس کی شرح پہ جاتے ہیں تو سمجھ لیں مشکل سے 6-8 جملوں کی شرح کر پاتے ہیں ایک نشست میں. تو اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہیں تو obviously بہت زیادہ وقت لگنے کا امکان رہتا ہے. تو بہرحال اب ہم دعائے مکارم الاخلاق میں ہم نے کافی سارے نکات الحمدللہ ڈسکس کر لیے تھے، اور اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور کیونکہ ہمارا یہ جمعہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے والا آخری جمعہ ہے شعبان کا، تو اس لیے آج کی مناسبت سے ہم نے جس دعا پر بات کرنے کو سلیکٹ کیا وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 ہے، جس میں کیا ہے کہ امام علیہ السلام کی دعا استقبال ماہ رمضان کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ماہ رمضان کی آمد سے پہلے وہ چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں کہ رمضان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے معصومین کی نظر میں، اور اس ماہ میں داخل ہونے کے لیے ہماری جو پریپریشن ہے وہ کس نوعیت کی ہونا چاہیے. تو اس پر یقیناً ہم نے بھی کافی پہلے بات کی تھی رمضان کے حوالے سے، مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم 6-7 سال پہلے خاص طور سے ہم نے اس پر گفتگو کی تھی رمضان اور شعبان پہ، اور ویسے بھی آپ لوگ کافی زیادہ سن رہے ہوتے ہوں گے. لیکن ایک بات جو میں مطلب یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب انفارچونیٹلی جو ایک ڈائریکشنلٹی ہمیں مطلب دین کو سمجھنے کی قرآن اور کلام معصوم سے ملتی ہے اگر ہم اسٹرکٹلی ان کی لائن کو فالو کریں، تو وہ بہت مختلف نظر آتی ہے ان تمام نیریٹو سے جو عام طور سے ہمارے یہاں مطلب دینی فورمز پر بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی بنا پر جو ایک بڑی مشکل ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی جب لوگوں کے ذہن نارمل ایک گفتگو کو سن کے بن رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی گفتگو جو ہے نا وہ یا تو ہضم نہیں ہو پاتی یا بہت آڈ لگ رہی ہوتی ہے، یا ایک لحاظ سے مطلب لوگ اس کو ریجیکٹ ہی کر دیتے ہیں کہ اب امام کا جملہ ہے یا قرآن کی آیتیں ہیں، اب اس کو ڈائریکٹلی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارا دل اور دماغ جو ہے نا وہ اس کو تقریباً ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اس اعتبار سے ہی پھر دیکھیے گا، کیونکہ اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے میں آپ کو اس کا فرق بھی بتا دوں کہ وہ فرق کہاں پر آتا ہے، کہ قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام جو ہیں ان کا بنیادی فوکس جو ہے وہ توحید پر ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی جو ہم نے پیچھے بھی کافی ساری دعائیں ڈسکس کیں اور آپ کے سامنے وہ ان تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا کہ امام جب بیان فرماتے ہیں تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے، اور جو کچھ بھی افیکٹو ہے یا مؤثر ہے وہ مرضی اور مشیت الہی ہے زندگی میں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں دین کے حوالے سے بھی، دینی پرسپیکٹو سے بھی، تو ہم خدا کے علاوہ دوسرے طاقت اور قوت کے مراکز کو بھی مان رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہے یا نہیں ہے، یعنی چاہے ہم انہیں معصومین کے نام پر لے آئیں یا بعض اوقات ہم دیگر اور چیزوں کو یا ایون اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر لیں کہ جن کی مرضی کا اور جن کے مطلب چاہتوں کا اثر ہے زندگی پر، لیکن جو کچھ معصومین علیہ السلام کے جملے ہیں وہ صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر مرضی خدا ہے، اگر تعلق با خدا ہے، اگر خدا ہماری زندگیوں میں موجود ہے تو آپ اس بات کو ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کسی اچھائی کی طرف یا اپنے مسائل کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ والی بات نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ جن مسائل کا حل چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا فرق یہاں پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور معصوم کا جتنا بھی فوکس ہے وہ سب کا سب آخرت پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ جملے کئی مرتبہ آئے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں مجھے نہیں ملا وہ اسے میری آخرت کے لیے زیادہ بہتر بنا دے اس سے کہ جو دنیا میں مجھے ملا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ امام علیہ السلام جو نعمتیں دنیا میں نے میری ضرورت تھی یا چاہت تھی اور مجھے نہیں ملی تو اس کو کس کی طرف سے مان رہے ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ خدا کی طرف سے کہ خدا نے مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے دنیا میں وہ عطا کرے. لیکن اب خدا سے اس ڈیل کو کیسے فائنلائز کر رہے ہیں کہ جو تو نے دنیا میں مجھے عطا نہیں کیا اس کو میرے لیے آخرت میں بہترین سرمایہ بنا دے، یعنی جو نہیں ملا وہ میری آخرت کا بہترین سرمایہ بن جائے. ٹھیک، تو یعنی کہ یہ جو ایک پورا تھیم ہے نا، تھیم آف لائف، یہ ہماری نارمل جو ایون دینی اور مذہبی سوچ ہے نا وہاں سے بہت زیادہ مسنگ ہے. کیونکہ ہم لوگ اگر دین کے نام پر بھی جو چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا جو مین آتا ہے، ایم اینڈ آبجیکٹیو آتا ہے، وہ دنیا میں ہی، مطلب کہ ہمارے گولز جو ہیں نا وہ مینلی دنیا میں ہی فلفل ہوں اور دنیا میں ہی ہم کچھ نہ کچھ حاصل کریں اور کسی جگہ اور مقام تک آئیں. ٹھیک ہے، اس قسم کی سوچیں ہمارے پاس نہیں، بہت کم ہوتی ہیں کہ دنیا میں ملے نہ ملے ہمیں اس خدائی رستے پر چلتے رہنا ہے اور ہمیشہ خدا سے کس چیز کو مانگنا ہے کہ میری اپنی جو میری ہمیشہ کی جو زندگی ہے، میری آخرت ہے، وہاں پر میرا پروفٹ میکسیمائز ہو جائے، وہاں پر جو کچھ مجھے ملنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ نکات ایسے ہیں کہ جس میں ڈسکرپنسی کی وجہ سے، جس میں تفریق کی بنا پر جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں چیزیں چلی جاتی ہیں. اور جو لوگ کہ اس لائن کو، مطلب اسٹرکٹلی قرآن اور اہل بیت والی لائن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کی جو اسٹریمز نکل رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. اور وہ لوگ جو کہ ایک جنرل یا پاپولر آپ کہہ لیں ریلیجن والے سلسلے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے نکلنے والی اسٹریمز بالکل کچھ اور ہوتی ہیں. ٹھیک، تو یہ ایک ایسا تناظر ہے، یہ ایک ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو اکثر اوقات ہمارے لیے کیا کرتا ہے، ایک پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. تو میں نے کہا پہلے اس کو سمجھ لیں، اور یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ تاکہ جب ہم ابھی پڑھیں اور دیکھیں کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ماہ رمضان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے کیا اہتمام فرما رہے ہیں تو ہمیں عجیب سا نہ لگے. کیونکہ کئی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اس نظریے کے کافی برخلاف ہیں یا اس سے بالکل ہٹ کر ہیں کہ جو ہم عمومی طور پر ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دعا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دعا نمبر 44 صحیفہ سجادیہ، دعا برائے استقبال ماہ رمضان. الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ، کہ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ہدایت کی اپنی حمد کی طرف. حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری ہدایت کی خود اپنی حمد کی طرف. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ حمد خدا اور खुदा की और हम्द का माना जो है, अगर आप समझना चाहें तो कम से कम उसमें तीन एस्पेक्ट्स आते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में भी हमने बयान किए थे। कम से कम तीन एस्पेक्ट्स आते हैं हम्द में, के तारीफ, तशक्कुर और परस्तिश। यानी खुदा काबिल तारीफ है बेजात ही, और यानी कि काबिल तारीफ का मतलब होता है कि बाज़ औक़ात आप किसी हसीन चीज़ की, किसी आला सिफत रखने वाली चीज़ या शख्स की तारीफ करते हैं, लेकिन आपका उससे डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन खुदा फ़कत अपनी ज़ात में काबिल तारीफ नहीं है, बल्कि खुदा इसलिए भी लायक तारीफ है कि उसने हमको ज़िंदगी दी, नेमतें दी। तो तारीफ के साथ फिर क्या चीज़ मिल जाती है? तशक्कुर, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसकी के जो भी हमारे पास नेमतें हैं, बरकतें हैं, वो उसी की बारगाह से हैं। और फिर उससे आगे बढ़कर जब हम और मज़ीद गौर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरा इन्ना फलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मेरे पास जो कुछ है वो उसी की तरफ से है। ठीक है, और जब आप इस मकाम पर आते हैं कि मेरे पास जो कुछ है इसी की तरफ से, यानी कि मैं उसके बगैर ना जिंदा रह सकता हूँ, ना उसके बगैर मैं किसी भी मकाम को हासिल कर सकता हूँ, तो फिर ये जो तशक्कुर है ये आगे बढ़ के क्या बन जाता है? परस्तिश, बंदगी। ठीक है, यानी कि जो मेरा सब कुछ है, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी हकीकत है, तो उसके आगे इंसान खाली शुक्रगुजार नहीं होता, बल्कि उसका अब्द होता है, बंदा होता है, उसकी परस्तिश कर रहा होता है। तो जब आप ये तीन चीज़ें तारीफ में मिलाते हैं तो क्या बनती है? हम्द। तो इसी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ये, क्योंकि अगर हम्द का मानी खाली अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ना होता तो इमाम अलैहिस्सलाम ये कभी नहीं कहते कि हम्द उस अल्लाह के लिए है कि जिसने हिदायत की मेरी अपनी हम्द की तरफ, ये कभी नहीं कहते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम्द कोई ऐसी चीज़ है खुदा की कि जो बाकायदा एक गाइडेंस मांगती है, कि जिस तक पहुँचने के लिए एक हिदायत की ज़रूरत है, तब आप हम्द का हक अदा करने के लायक होते हैं, काबिल होते हैं। वजअलना मिन अहलिही, और हमें किस में से करार दिया? उसके अहल में से। ये भी एक बहुत ही काबिल गौर जुमला है कि यानी हम जब खुदा की बारगाह में जिक्र करते हैं तो वो जिक्र बताएं कितने किस्म के होते हैं, जिक्र खुदा कितनी अकसाम के हैं? नहीं, जिक्र जब आप करते हैं, यानी इवन हम जबान से भी जिक्र करते हैं, तो कितने टाइप के हैं? जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो वो तकबीर है, ठीक है, उसके बाद तकबीर, फिर जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो वो तहलील है, तहलील। एक जिक्र है या कुद्दूस, हो ये तकदीस। फिर आप जब सुबहान अल्लाह कहते हैं तो ये तस्बीह, और जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो ये तहमीद या हम्द। ठीक, तो कम से कम पांच तरीकों से आप जिक्र खुदा बजा लाते हैं कि अल्लाहु अकबर यानी उसकी बुजुर्गी बयान करते हैं कि खुदा के मुकाबले में कोई भी बुजुर्गी के काबिल नहीं है। तहलील या ला इलाहा इल्लल्लाह यानी उसके सिवा कोई लायक बंदगी और परस्तिश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी मैंने आपको अर्ज किया है कि खुदा की तारीफ किस हद तक है और खुदा की बारगाह में हमारा तशक्कुर किस हद तक है कि वही काबिल परस्तिश है, हम इस हद तक उसकी तारीफ और तमाम नेमतों को उसी की बारगाह से एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद जब आप तस्बीह हो तकदीस बयान करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मेरे या किसी के भी जहन में, वहम में, गुमान में, ख्याल में जो कुछ भी आता है खुदा उससे बुजुर्गतर और बरतर है। यानी कोई जहन, कोई फिक्र, कोई ख्याल, कोई तहकीक, कोई इल्म खुदा को और खुदा की हकीकत को डिफाइन करने के قابل نہیں ہے، خدا ان سب سے بزرگ و بالا تر ہے.
یہ
تسبیح نہیں، یہ بات میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ تسبیح جو ہے وہ، یعنی جیسے تسبیح ہو تقدیس کلوز ہے، اسی لیے جو ذکر ہے سبوحن قدوسن ساتھ ہوتا ہے کئی جگہ. تو تسبیح و تقدیس کا معنی یہ ہے کہ خدا ہر خیال و وہم و گمان اور علم سے بالا تر و بزرگ تر ہے. یعنی ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن نہ ذات خدا تک پہنچ سکتے ہیں نہ حقیقت خدا کو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف راہیں ہیں ذکر خدا کی. تو اس بنا پہ وہ جعلنا من اہلہ، اور ہر ذکر کے اہل ہیں. ٹھیک ہے، ہر ذکر کے اہل ہیں. اہل کا مطلب کیا ہوا کہ جو مطلب تسبیح سبحان اللہ کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہے. کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے سمجھنا کہ خدا ہر وہم و گمان اور علم سے بالا تر ہے. اس بات کا درک کرنا آسان نہیں ہے کہ خدا اس حقیقت کا نام ہے کہ جو زندگی میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کی ذات ہر علم اور خیال سے بالا تر ہے. اب یہ بہت مشکل ہے. جو انسان اس حقیقت کو درک کر پائے وہ کہہ سکتا ہے کہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ. یہ یا ایسے ہی میں آپ کو ایک اور جملہ بتاؤں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا کا، دعائیں نور کا، کہ حمد خدا ہے کس طریقے سے، وعلی السرائے والضرائے مشکور، کہ خدا کی حمد فقط نعمتوں پہ نہیں ہوتی ہے، خدا کی حمد نعمتوں کے جانے پہ بھی ہوتی ہے. اب کتنے لوگ اس مقام پر ہیں، علی السرائے والضرائے مشکور، خدا آسانی میں بھی مشکور یعنی لائق شکریہ ہے اور سختی میں بھی لائق شکریہ ہے. تو جو انسان زندگی میں اس حقیقت کو درک کر پاتا ہے وہ کس کا اہل ہے، الحمدللہ کہنے کا وہ اہل ہے. الحمدللہ کہنے کا وہ اہل نہیں ہے کہ جو بس خالی حساب لگا کے بیٹھا ہے کہ یا اللہ لاؤ بس بھرے جاؤ مجھے، اور ایک کے بعد ایک اگر کوئی اپنے خیال میں نعمت مل رہی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، وہ اہل حمد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر امام فرما رہے ہیں کہ ہمیں کن میں شامل فرما دیں، وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ.
تو یہ اہل جو ہوں گے یہ حمد
کی، یہ حمد کے اہل ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو حمد خدا کرنے کے اہل ہیں. ہمیں ان میں قرار دیں، اس زمرے میں قرار دیں. لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تاکہ جو بھی تیرا احسان ہے ہم اس کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس شکر گزاری کی بنا پر تو ہمیں وہ جزا عطا فرما کہ جو جزا تو نے محسنین کے لیے رکھی ہے. اچھا، یہ ایک بڑا، یہاں بھی ایک بڑا جو ہے نا بہت زبردست کنسیپٹ ہے، کہ جیسے میں بار بار آپ لوگوں کو ایک بات پوائنٹ آؤٹ کراتا جاتا ہوں نا، کہ دعائیں جو ہیں نا، خاص طور سے جو دعائیں ہیں معصومین علیہ السلام کی، یہ آپ کو ڈیپر میننگ آف لائف کے حوالے سے اتنا اچھا ایجوکیٹ کرتی ہیں کہ یہ مواقع ہمیں احادیث میں نہیں ملتے ہیں عام طور سے، کہ اگر آپ دعاؤں سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کے لائق ہوں. دیکھیں اب یہاں پر جو امام فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، ہم ایسی حمد کریں کہ اس کے اہل سے قریب ہو جائیں، ہم تیرے احسان کے شکر گزار بن جائیں، شاکرین ہو جائیں. کس لیے؟ تاکہ آپ ہمیں محسنین کی جزا میں سے یا اس کے مثل جزا ہمیں بھی عطا کر دیں. ठीक है, अब ये कौन सी बात है, यानी कि ये किस किस्म की तमन्ना और तलब है कि हम मोहसिनीन के मकाम तक पहुंचने के अहल नहीं है, लेकिन खुदा से किस बात को मांगा जा रहा है कि कम से कम आप हमें कुछ ऐसी चीजें वो अता कर दें कि जिसकी बिना पर हम उन लोगों के अजर और जजा को पाने के अहल हो जाएं जो आपकी बारगाह में बुलंद मकाम रखते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं है। ये बात आ रही है समझ में? यानी मोहसिनीन का मकाम कौन सा है? मोहसिनीन वो हैं कि जिनके बारे में खुद रिवायत में मौजूद है पैगंबर अकरम की कि मकाम एहसान क्या है, कि तुम खुदा को देख रहे हो, ये मकाम एहसान है। और अगर तुम खुदा को नहीं देख रहे तो फिर कम से कम इस जगह पर हो कि हर वक्त खुदा तुम्हें देख रहा है, ये मकाम एहसान है। और जो लोग इस मकाम पर फाइज हैं वो कौन है? वो मोहसिनीन है। तो मुझे ये बात पता चल रही है, समझ में आ रही है कि मेरा तो ये मकाम नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? मैं उसके बारे में मायूस हो जाऊं? ये लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम हमको क्या तरीका बता रहे हैं कि कम अज कम अहले हम्द में से शामिल हो, खुदा के एहसानात के शुक्रगुजार बनो, और फिर इस बात के तुम उम्मीदवार हो सकते हो कि अगरचे कि तुम मोहसिनीन में से नहीं हो, लेकिन खुदा उनके मिसल जजा तुमको अता कर दे। ठीक है, तो ये जिंदगी का एक बहुत ही गहरा, बहुत मुफीद कंसेप्ट है, ये है या नहीं? नहीं नहीं क्योंकि देखें ये तमाम के तमाम क्लूज जो है ना, ये आपको खुद कुरान करीम से मिलते हैं कि जब अल्लाह ताला पैगंबरों के बारे में कह रहा है, यानी मिसाल के तौर पर आई थिंक ये जुमला हजरत यूसुफ के लिए भी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी है कि वलम्मा बलग अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, कि जब वो बालिग हो गए तो हमने उनको हुक्म यानी हिकमत और इल्म अता किया। ठीक है, बहुत बड़ी नेमत है इल्म और हिकमत किसी इंसान को मिलना, बहुत बड़ी दौलत है खुदा की तरफ से, मामूली अतिया नहीं है। वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, और जो मुहसिनीन होते हैं हम उनको इस तरीके से जजा अता करते हैं। तब आपको समझ में आ रहा है कि मुहसिनीन में से खुदा किसको शामिल कर रहा है? जनाब मूसा और यूसुफ जैसे अलैहिस्सलाम जैसे लोगों को शामिल कर रहा है कि ये आम नेकी करने वाले लोग नहीं है। जी हाँ, यानी वही चीज है ना कि जो हस्तियां उस दर्जे पर होती हैं तो फिर खुदा की बारगाह से इन इनामात और इन तहाइफ को लेने के काबिल होती हैं। यानी अगर आपको याद हो, हमने एक जमाने में वो बात आपको सुनाई थी सूरह वज़्ज़ुहा में कि पैगंबर अकरम के लिए अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि क्या हमने नहीं पाया तुमको यतीम कि फिर तुमको सरपरस्ती अता की या तुमको अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप यतीम का नॉर्मल मीनिंग लें, जो पैगंबर अकरम पर अप्लाई हो भी रहा है क्योंकि हुजूर यतीम थे ज़ाहिरन, बाप वालिद आपके नहीं थे, फौत हो चुके थे, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि फिर खुदा क्यों सरपरस्ती में ले रहे हैं? यानी अगर खुदा यतीम को अपनी सरपरस्ती में ले रहा है तो हर यतीम को लेना चाहिए सरपरस्ती में, खाली रसूल क्यों? कि अगर यहां पर यतीम का मतलब बिन बाप का होना है तो खाली रसूल क्यों? ये ज्यादती नहीं है दूसरे यतीमों के साथ? तो इसका मतलब यह है कि यहां पर यतीमी में कोई खास बात मौजूद है, कोई खास पहलू मौजूद है कि जो दूसरे यतीमों के साथ नहीं होता। ठीक है, तब खुदा अपनी सरपरस्ती में ले रहा है। और फिर यहां आपके सामने जो है ना वो यतीम का एक अल्टरनेट मीनिंग आता है, बल्कि ट्रू मीनिंग जो उसका लिटरल मीनिंग है। यतीम का लिटरल मीनिंग क्या है? युतुम का त تنہا ہو جانا، منفرد ہو جانا، اکیلا ہو جانا، یہ مطلب ہے یتیمی، یتم کا. تو کوئی انسان اکیلا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا گارڈین نہ رہے، سرپرست نہ رہے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا معیار اتنا بلند ہو جائے کہ کوئی اس کی سرپرستی کے لائق نہ رہے. ٹھیک، تو اس صورت میں بھی وہ تنہا اور منفرد ہو جاتا ہے. تو اب جب رسول کے حوالے سے کہنے کہ خدا کب کسی کو اپنی سرپرستی ملے گا، خدا کب سرپرستی ملے گا، پہلی چیز کی وجہ سے یا دوسری چیز کی وجہ سے؟ تو یہ نا، اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ یعنی کہ اے رسول، ہم نے تم کو یتیم پایا، یعنی اس مقام اور معیار اور منزلت پر پایا کہ آپ تمام انسانوں سے بلند تھے، کوئی آپ کا سرپرست ہو نہیں سکتا تھا، تو پھر ہم نے اپنی سرپرستی ملے لی. تو اسی طریقے سے جب محسنین اور اس کے ساتھ حکمت اور علم کا عطا کرنا، جب یہ تمام کی تمام چیزیں اٹیچ ہو رہی ہیں اور ریفرنسز انبیاء بزرگ ہیں، تو پھر آپ محسنین کا مطلب اگر اس کے بعد عام نیکی کرنے والے لیں تو آپ کو خود ہی لگے گا کہ آپ کسی غلطی پر ہیں. ٹھیک ہے، عام نیکی کرنے والے کیسے اس سے میچ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے؟ اور پھر جو میں نے آپ کو روایت بھی سنائی رسول خدا کی، کہ مقام احسان کیا ہے، کہ انسان خدا کو دیکھ رہا ہو، یہ مقام احسان. ٹھیک، تو یہ ایک بہت بہترین کنسپٹ ہم کو ملا کہ ہم اگر جتنی ہماری بساط بھر ہے، ہم اگر اتنی ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس حوالے سے؟ خدا کی حمد اور اس کے شکر گزار بندے ہونے کے حوالے سے، تو ہم کن کے مقام اور کن کی جزا کے بارے میں خدا سے دعا کر سکتے ہیں یا لالچ رکھ سکتے ہیں؟ جزاء محسنین کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑا، مطلب بڑا قیمتی کنسیپٹ ہے نا، کہ آپ اگر ہم وہ نہیں بھی ہیں، خود اس کے اہل نہیں بھی ہیں، تو ہم کم از کم وہ الائنمنٹ لے کر اور اس ڈائریکشن میں کچھ قدم آگے چل کر، اور ہم خدا سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اس جزا سے ہمیں بھی محروم نہ رکھے. اور پھر اس میں آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھتے ہوئے کہ اے خدا، تو نے ہمیں اپنا دین ہمارے لیے ظاہر کیا، واختصنا بملتہ، اپنی ملت کے ساتھ ہمیں مخصوص کیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو رسول خدا کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ دین عطا ہوا، اور اس دین کے نتیجے میں جو ایک ملت اور قوم اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ وجود میں آیا، یہ خدا کی طرف سے ایکسکلوسیو نعمت ہے. ایکسکلوسیو نعمت کا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے نعمت، کہ یہ خدا نے مختص کیا ہے، یعنی کہ مخصوص کیا ہے لوگوں کو، جو لوگ مسلمین اور مومنین ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں تو اپنے احسان کے رستوں پر چلائے، اور تیری منیت یعنی تیرے نعمتوں کے ذریعے سے ہم تیری رضوان تک پہنچ سکیں، تیری رضوان کو حاصل کر سکیں. تو ان جملوں میں اس کا بھی ہمارے لیے جواب موجود ہے کہ آج کل خاص طور سے بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا. ٹھیک ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان جملوں سے ہم وہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تربیت خدا تمہیں دے رہا ہے، جو ملت عطا کر رہا ہے، جو دین عطا کر رہا ہے، تم اس کو لو، اس کو ایکسیپٹ کرو، تاکہ خدا تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے اور اپنی رضوان تک تم کو پہنچا دے. ٹھیک ہے، یعنی جتنا کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، कि अभी हाल में भी जैसे मुझसे किसी ने सवाल किया कि खुदा क्यों इतनी इबादत कराना चाहता है, खुदा को इतना फ़ायदा क्या है, क्या खुदा को यानी नऊज़ु बिल्ला क्या खुदा को हमारी इबादत से कोई एनर्जी मिल रही होती है। ठीक, तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि जो कुछ भी खुदा ने हमसे मांगा है वो हमारे लिए है, ना कि उसके लिए। और अगर हम उस पेशकश को ठुकराते हैं, अगर हम उस पेशकश को ठुकराते हैं तो उसका नुकसान किसके लिए? हमारे लिए। ठीक, सॉरी, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाइला मिन तिलका सुबुल, और तूने जितने रास्ते हमारे लिए बनाए, इस्टेब्लिश किए अपनी तरफ आने के, अपनी रिजवान की राहों पर चलने के, रिजवान यानी रज़ाए खुदा, उन राहों पर चलने के लिए, उनमें से एक रास्ता जो है मिन तिलका सुबुल शहरहू शहरा रमज़ान, वो माहे रमज़ान का महीना है। तो अब हमें क्या समझ में आई? पहली डेफिनेशन माहे रमज़ान की क्या है? जी, तो यहाँ पर हमारे नॉर्मल कंसेप्ट से बात डिफर कैसे कर रही है कि हमारी नज़र में माहे रमज़ान माहे रोज़ा है, यानी कि जब हम रमज़ान की तरफ देखते हैं या रमज़ान की आमद को एंटिसिपेट करना शुरू होते हैं तो हम हमारे जहन में क्या आता है कि ये रोज़े रखने का महीना है। ठीक है, तो इस बिना पर यानी नॉर्मली हमारी फिक्र ज़्यादा क्या होती है, गर्मी है, सर्दी है, मौसम कैसा होगा, दिन कितने लंबे होंगे, प्यास ज़्यादा लगेगी कम लगेगी, एंड सो ऑन। क्यों? इसलिए कि हमारा जो मेन वो है, फोकस है माहे रमज़ान में, वो रोज़ा रखना है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम क्या बयान फरमा रहे हैं कि माहे रमज़ान उन रस्तों में से एक रास्ता है जो तूने मेरे लिए कायम फरमाया है अपनी तरफ आने का। अच्छा, इसमें देखें, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क क्या पड़ेगा बहुत ज्यादा?
इंसान वो इबादत कर रहा है जिसमें उसको मार्फत हो रही है अल्लाह की तरफ, अपनी कुर्बत हासिल करने के लिए।
देखिए, माहे रमजान में हर एक तो रोजा नहीं रख सकता ना, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई मरीज है, बीमार है, ज़ईफ़ है, मुसाफिर है, तो वो तो रोज़ा नहीं रख सकता ना। तो अगर कोई माहे रमज़ान में रोज़ा नहीं रख पा रहा है किसी शरई मजबूरी की बिना पर, तो क्या वो माहे रमज़ान से महरूम है? अगर आप खाली उसको रोज़े का महीना रखेंगे समझेंगे तो महरूम है, अगर वो खाली रोज़ों का महीना है तो वो महरूम है क्योंकि वो रोज़े नहीं रख पा रहा। लेकिन अगर आप उसको शहरुल्लाह समझेंगे कि जैसे इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के कायम करदा रस्तों में से एक रास्ता खुदा तक पहुंचने का, तो फिर कोई भी महरूम नहीं है जो माह रमज़ान का हक अदा कर रहा हो। ठीक है, उन हुकूक में से एक हक क्या है? रोज़ा है। ठीक है, वो नहीं रख पा रहा, एक मजबूरी है। लेकिन माह रमज़ान और क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि माह रमज़ान हकीकतन और क्या है जिसकी मुनासिबत से आज मैंने मैसेज भी भेजा था, माह रमज़ान यानी मेन मेन आपकी एक्टिविटी क्या है माह रमज़ान में? जी, मेन एक्टिविटी क्या है? कुरान और दुआ। सही, मेन एक्टिविटी जिससे के आपको जुड़ना है, यानी इवन अगर रोजा भी हम रख लें लेकिन कुरान और दुआ शामिल ना हो तो वो रोजा भी भूख प्यास में कन्वर्ट हो जाएगा खाली। ठीक है, उस रोजे का मतलब भी खाली भूख और प्यास ही रहेगा। तो अब जहन में बात आपके आ रही है, मेन क्या है? यानी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सूरह بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں آئی تھنک 80 سے 85 وغیرہ تک، کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. پیغمبر اکرم کو ڈائریکٹ خدا کی طرف سے ایڈوائس ہے کہ رات میں سے کیا کرو، تہجد کے لیے اٹھو، نوافل ادا کرو، وہ تمہارے لیے. اور قرآن فجر، یعنی فجر کی عبادت کو کیا کہا گیا، نماز فجر کے لفظ نہیں ہے، قرآن فجر ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت، صلاۃ فجر نہیں، قرآن فجر. اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اگر آپ کی صلاۃ بغیر قرآن کے ہے، یعنی آپ اپنی صلاۃ میں، اپنی نمازوں میں قرآن میں سے کوئی جذب نہیں کر رہے ہیں، تو صلاۃ صلاۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ماہ رمضان میں قرآن کریم اور دعا کی برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں تو روزہ روزہ نہیں ہے. ٹھیک، کہ یہ مہینہ جیسے ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ ماہ رمضان کیا ہے، قرآن کی بہار ہے. یعنی اس ماہ میں جو پروردگار نے ہم پر سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کی معرفت، ہمارے لیے قرآن سے تعلق، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت، یہ تمام کی تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو دوسرے ماہ و ایام میں ڈیفیکلٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس مہینے میں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا جو میں نے کہا تھا کہ کچھ ہمیں بہت ہی مین مین ڈفرینسز لگیں گے، کہ جو امام علیہ السلام کی منطق اور فکر ہے اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ راہ ہے جو راہیں خدا نے کھولی ہیں. تو ماہ رمضان، اب اس کے بعد اب آپ اس کو ڈیفائن فرماتے ہیں کہ شہر الصیام، یعنی وہ رستے جو ہیں وہ رستے کن کن چیزوں سے مل کے بن رہے. نمبر ون، صیام، روزہ. وشہر الاسلام، شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ. کیا مطلب ہوا اسلام کا مہینہ؟ سلامتی بھی، اور الاسلام، امام علیہ السلام، الاسلام ہوا تسلیم. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہونے کا، جھک جانے کا نام. ٹھیک، میرے خیال ہے کہ ہاں وقت ہو رہا ہے، تو میں بس اس جملے کو مکمل کر کے تو ابھی ہم رکتے ہیں انشاءاللہ 20 منٹس نماز کے، پھر اس کے بعد ہم ری جوائن کرتے ہیں. شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ. وشہر الطہور، طہارت کا مہینہ، پاک ہونے کا مہینہ. وشہر التمحیث، تمحیث جو ہے وہ بڑا، ایک قرآن کریم نے بھی اس ورڈ کو کافی استعمال کیا ہے. تمحیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اسٹف ہے کہ جس میں خالص اور ناخالص، پاک اور ناپاک مکس ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں اسے؟ کیسے سیپریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، سیپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ فلٹر سے، سیو سے، یا بعض اوقات گرم کر کے. تو یہ جو چھلنی ہے نا، چھلنی جس کے وجہ سے چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، یہ محیث ہے. تمحیث یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کس چیز کا مہینہ ہے، کہ جس میں سے کھرا کھوٹا ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے. ایگزام اس کا ایک انسٹنس ہے، یعنی کیونکہ ایگزام بھی وہ چیز ہوتی ہے جو کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے، لیکن یہ چھلنی یا سیو، تو یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ پاک اور ناپاک اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کا مہینہ ہے. وشہر القیام، اور قیام کا مہینہ ہے. انشاءاللہ ابھی اس کو اور کنٹینیو کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم اپنے جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے کی اب تک اسی سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں نماز کے بعد، کہ امام فرما رہے ہیں کہ حمد اللہ کی ہے کہ جس نے ہمارے لیے اپنے رضوان تک پہنچنے کے رستے مقرر کیے، اور ان رستوں میں سے ایک رستہ ماہ رمضان کا ماہ رمضان ہے، شہرہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے. تو اس سے یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مینلی ماہ رمضان کی جو ڈیفینیشن ہے یا فضیلت ہے وہ اس راہ کی ہے کہ جو انسان کو خدا تک لے جاتا ہے، وہ رستہ ہے ماہ رمضان. اور پھر اس کے بعد جو مزید کچھ باتیں بیان کی گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان کے وہ کون سے فیچرز ہیں کہ جو اس مہینے کو ڈیفائن کرتے ہیں اور جن کی بنا پر یہ مہینہ یعنی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنتا ہے. تو اس میں آپ نے پانچ چھ چیزیں بیان فرمائیں کہ اس مہینے میں پانچ چھ چیزیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر ون روزہ، قیام. اچھا، تھوڑا تھوڑا جیسے ابھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اسلام کا مطلب تسلیم ہے مینلی خود امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق، تو اسی طریقے سے قیام کا معنی کیا ہوگا؟ قیام مطلب یہ جو ہے، صیام بنیادی طور پر ایک ڈھال ہے، رکاوٹ ہے، شیلڈ ہے، ٹھیک ہے. تو صیام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کی مقرر کردہ چیزوں سے باز رہے، ٹھیک ہے، یعنی جن چیزوں سے خدا نے منع کیا. اچھا، اس میں دیکھیں ایک خاص بات کیا ہے ماہ صیام میں، کہ نارملی نارمل لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جن چیزوں سے منع کیا یا روکا ہے تو وہ یا حرام ہے یا مکروہ ہے، لیکن ماہ رمضان کی خاص بات کیا ہے کہ خدا نے حلال چیزوں سے بھی روکا، ٹھیک ہے. یعنی اور یہ چیز آپ کو ایک اور دوسری کون سی عبادت ہے جس میں مشترک نظر آتی ہے؟ حج میں. تو اسی بنا پر دونوں عبادتوں کے نتیجے میں کیا کہا ہے کہ کون سی صفت پیدا ہوتی ہے؟ تقویٰ، ٹھیک ہے. یعنی روزے اور حج دونوں کا جو مین آؤٹ کم ہے وہ کون سی صفت ہے؟ صفت تقویٰ ہے. تو یعنی اب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ صفت تقویٰ کی پریکٹس کیسے ہوتی ہے؟ صرف حرام سے بچنے سے نہیں، مکروہات سے بچنے سے نہیں، بلکہ جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں آپ خدا کو اتنا اپنے اوپر حاضر و ناظر سمجھیں کہ ان سے بھی اپنے آپ کو روکیں، ٹھیک. یعنی اتنا زیادہ اس بات کا والی حالت اور کیفیت انسان پر طاری ہو کہ نہیں، جو چیز جائز ہے وہ بھی نہیں کرنا جب خدا نے منع کیا. تو یہ ریاضت اور پریکٹس آپ کے اندر کیا صفت پیدا کرتی ہے؟ صفت تقویٰ. تو یہ فارم اور صیام یہ ہے، ٹھیک. اور تمہیز کا معنی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ چھلنی ہے وہ سیو ہے کہ جو صحیح اور غلط کو جدا کرتی ہے، یعنی انسان کی اپنی ذات میں بھی، کہ روزے کا جو ماہ رمضان ہے وہ خود ہمیں اپنی ذات میں بھی اس چھلنی سے گزارتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی کھرا کھوٹا دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی یعنی اس میں آپ بتائیں گے کہ اس میں سب سے، اس چھلنی میں سے سب سے پہلے کون سی چیز نکل کے آتی ہے مومنین کے لیے؟ غصہ ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں، مطلب جو سب سے زیادہ روزے کی وجہ سے جو مومنین کے اندر سے جو چیز سب سے زیادہ نکل رہی ہوتی ہے وہ غصہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو اس کو وہ کرتی ہے، سیپریٹ کرتی ہے یا ہمیں خود بتاتی ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ پرابلم موجود ہے. الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ خود آیات قرآنی ہے جس کی تلاوت کی کہ یہ خدا کون ہے ماہ رمضان کا عطا کرنے والا کہ جس نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. اور قرآن کیا ہے آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں. تو آیت بھی ہے, آپ رمضان کی دعا میں بھی پڑھتے ہیں, تھوڑا سا یاد کریں. یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم میں بھی یہ جملہ موجود ہے. انزل فیہ القرآن ہدًا للناس وبینات من الہدا والفرقان. کتنی چیزیں قرآن کی, کتنی کوالٹیز بیان کی, تین. ان تینوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ جب بھی یا علیو یا عظیم پڑھیں تو یاد کیجئے گا اس فقرے کو. تین چیزیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے, فار ایوری ون. وبینات من الہدا یعنی ہدایت میں سے بینات. بینات کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہدایت کی کلیئر سائنز یا ہدایت کے بالکل واضح اور روشن مقامات اور رستے. تو یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں, ہدن للناس اور بینات من الہدا. تو اسٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کس پر ڈپینڈ کر رہا ہے؟ یہ قرآن دو الگ طریقوں سے ظاہر ہو رہا ہے یا جو ریسیو کرنے والا ہے؟ یعنی عام انسان اگر ہیں تو قرآن میں سے ہدایت پائیں گے, لیکن اگر تمہارے پاس تمہارا معیار بلند ہے اور اگر تم اس قرآن سے قریب ہوگے تو فقط جنرل ہدایت نہیں ملے گی, بلکہ ہدایت یعنی اگر آپ کو یاد ہو اس دفعہ ہم نے جو مجالس بھی پڑھی تھیں تو ہدایت کیا چیز ہے کہ ڈیسٹینی اور ڈیسٹینی تک پہنچنے کا پورا رستے کا پتہ. جس کو یہ دو باتیں معلوم ہوں گی وہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی اپنی منزل کا پتہ ہو کہاں پہنچنا ہے اور منزل تک جانے والے رستوں کو جانتا ہو ود آل دا ریکوائرمنٹس, وہ انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں, منزل اور راہیں روشن کر دیتا ہے قرآن, کوئی ایمبیگیوٹی اس کے لیے باقی نہیں رہنے دیتا. تو یہ سیکنڈ لیول. وہ والفرقان, فرقان کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ چیز جو فرق کرے. فرقان یعنی کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا معیار. اچھا, اب یہاں پر ایک بہت قابل غور بات ہے کہ جب ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ قرآن فرقان ہے, یعنی قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار ہے, تو حقیقتاً یہ معیار کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ جو انسان قرآن سے نزدیک ہوتا ہے تو قرآن یہ فرقان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. ٹھیک, یعنی انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو بالکل واضح طور سے دیکھنے کے لائق ہو جائے. تو یہ اس سے بھی اوپر والا معیار ہے. ٹھیک ہے, ایک جنرل انسانوں کا کہ ان کے لیے ایک ہدایت کا پیغام ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں, جو اس راہ کو چل رہے ہیں, مومنین, ان کے لیے راہ کا اور منزل کا بالکل واضح نشان اور پتہ. اور جو اس سے اوپر ہیں یعنی متقین ابو, ان کے لیے ایک پورا معیار کہ جس کے ذریعے سے آپ حق اور باطل میں تفریق کر سکتے ہیں, ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک, تو یعنی خدا نے جو جس قرآن کو نازل فرمایا یہ تمہارے معیار کے مطابق تم پر اثر کرتا ہے. رائٹ, تو یہ والی جو بات ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اور خدا اور رسول اور امام جو ہے نا وہ سب کے لیے یکساں ہیں. بالکل بھی یکساں نہیں ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے انٹریکٹ کرتا ہے ہمارے معیار کے مطابق, اور جو ہمارا معیار ہوگا ویسے ہم کو وہاں سے فیض نصیب ہوگا. یعنی جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ جو ہم ایک جملے بھی بولتے ہیں لیکن شاید اس پہ غور نہیں کرتے، کہ امام علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے نا امیر المؤمنین و امام المتقین، تو آپ اس چیز میں بھی تھوڑا سا فرق محسوس کریں کہ حقیقتاً امام علی علیہ السلام امام کس کے ہیں؟ متقین کے امام. یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے پیچھے چل سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں، ان سے ایک لیڈر اور رہبر کے طور پر استفادہ کر سکتے ہیں، وہ متقین ہیں. یعنی کہ جب تک انسان اپنے اندر صفت تقویٰ پیدا نہیں کرے گا تو امام علی علیہ السلام کی رہبری اور رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. صحیح. تو اسی طریقے سے جو بات ہو رہی ہے کہ خدا نے قرآن تو رکھ دیا لیکن اور خدا کی مہربانی کیا ہے کہ فیض قرآنی سے کسی کو محروم نہیں کیا، کہ اگر تم بالکل ہی جنرل پبلک ہو تو بھی تمہارے لیے ہدایت ہے، لیکن اگر تم اپنے معیار کو اس سے بلند کر رہے ہو تو قرآن خالی جنرل ہدایت کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن بینات من الخدا بھی ہے اور قرآن فرقان اور پھر حکمت اور علوم کا خزانہ بھی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک وعدہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی بڑا بہت ہی لطیف اور بڑا غریب نقطہ ہے، کہ اور خدا نے اس مہینے کی فضیلت کو باقی تمام مہینوں پر ظاہر کر دیا، ظاہر کر دیا، فابانا، بیان کر دیا، روشن کر دیا اس کی فضیلت کو باقی تمام مہینوں پر. کیسے؟ کیسے؟ قرآن بھی نازل کر کے، اور یعنی باقی مہینوں میں جو حلال تھا ان چیزوں کو یہاں پر روک دیا اس مہینے میں. یعنی یہ بہت عجیب منطق ہے کہ فحرم فیہ ما احل فی غیرہ، یعنی ماہ رمضان میں اس کو حرام کیا جس کو دوسرے دنوں میں حلال رکھا تھا. ٹھیک. اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ماہ رمضان کے اندر رکنا ہے وہ تقریباً ساری چیزیں حلال ہیں، اس میں تو کوئی بھی حرام نہیں ہے. جن کے آپ کو کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، تو یہ کام خدا نے کیوں کیا؟ اعظاماً، اس مہینے کی عظمت کی بنا پر. ٹھیک ہے، کہ اس میں وہ سب کچھ جو دوسرے مہینوں میں حلال تھا حرام کر کیا اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. یعنی اس میں آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی بہت بزرگ شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنی موومنٹ کو اور اپنے طریقوں کو، یعنی یہ تو نہیں کرتے نا کہ ہم کوئی چیز اٹھا کے یوں کھا لیں اور کھا رہے ہوں اور چنگم چبا رہے ہوں اور پہنچ جائیں کسی منسٹر یا پرائم منسٹر کے سامنے بات کریں، ایسے تو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ڈگنیٹری کے سامنے جاتے ہیں یا بزرگ شخصیت کے سامنے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہم دوسرے مقامات پر جائز اور حلال جان رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم اپنے اوپر خود حرام کر لیتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ یعنی آپ کیجول ڈریس پہن کے نہیں جائیں گے، آپ بغیر اچھے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیے، بغیر دھوئے دھلائے بغیر نہیں جائیں گے، آپ یوں ہی اٹھا کے کچھ کھانا پینا نہیں شروع کر دیں گے. یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ناجائز ہیں، لیکن آپ اس ہستی کے احترام اور اکرام میں خود اپنے آپ پر ان سب کو حرام قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ امام علیہ السلام نے بہت عجیب جملہ فرمایا پہ کہ کھانے پینے سے روکنا، طعام و شراب سے روکنا، حلال کاموں سے روکنا، یہ اس مہینے کی عظمت اور اکرام کی بنا پر. اور اس کے ذریعے سے خدا نے کیا کیا کہ اس مہینے کی فضیلت کو باقی تمام مہینوں پر ثابت کر دیا، روشن کر دیا. اور پھر اس کے بعد یعنی ماہ رمضان میں ایک اور چیز، یہ تو قرآن ہو گیا کہ جو اصل آپ کا کیا ہے، سرمایہ، یعنی کہ آپ کا صیام و قیام اور ہر چیز جو ہے کب فائدہ آپ کو دے گی؟ پھر اس کو یاد کریں جب آپ قرآن اور دعا سے تعلق پیدا کر لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان دو کی موجودگی میں آپ کا صیام اور قیام اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. ورنہ اگر ہم قرآن سے اور دعا سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, نعوذ باللہ دور کر لیں, تو پھر ان سب کا فائدہ نہیں ہے, پھر وہ سب چیزیں اٹھک بیٹھک بن جاتی ہیں یا بھوک پیاس بن جاتی ہیں, وہ ہمیں نتیجہ نہیں دے رہی ہوتی. اور اس کے علاوہ ایک اور کیا چیز ہے جو خدا نے ہم کو عطا کی, ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالیہ علی لیالی الف شهر, کہ پھر اس کے بعد خدا نے ان میں اس مہینے کی ایک رات کو فضیلت عطا کی ہزار مہینوں کی راتوں سے کیومولیٹڈ مجموعاً. یعنی اگر آپ ہزار مہینوں کی راتیں اور ان میں عبادتوں کو جمع کر لیں تو ماہ رمضان کی ایک رات ایسی ہے کہ جسے خدا نے ان ہزار مہینوں کی راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وَسَمَّاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ, اور اس کا نام کیا رکھا, لَيْلَةَ الْقَدْرِ, اس ایک رات کا نام رکھا لَيْلَةَ الْقَدْرِ. اور اس میں کیا فوائد ہیں جو سورہ قدر میں موجود ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. ٹھیک, کہ یہ اس کا فائدہ ہے کہ ملائکہ, اور تنزل کا مطلب کیا ہوتا ہے, نازل ہوتے رہتے ہیں, نازل ہو رہے ہوتے ہیں ملائکہ اور روح. ملائکہ اور روح کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملائکہ اور روح کو آپ کیسے فرق کرتے ہیں, کیوں فرق کرتے ہیں؟ روح کس کا سمبل ہے؟ ہاں اسپرٹ ہے, لیکن کس کا سمبل ہے؟ زندگی کا. ٹھیک, یعنی روح اگر کسی شے میں موجود ہے, کسی پیکر کے ساتھ موجود ہے, تو وہ پیکر زندہ ہے, اور اگر روح اس سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ملائکہ کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ نہیں, ملائکہ انہیں ہمارے لیے, ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے انہیں, کہ ہم اگر روح کو سمجھتے ہیں تو روح علامت حیات ہے. ٹھیک ہے, روح نشان حیات ہے. ملائکہ کیا ہے؟ کہ جو زندگی کے تمام امور کو جاری کرنے میں, ایگزیکیوٹ کرنے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یعنی کہ جب یہ ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس رات میں وہ تمام کی تمام قوتیں بھی اتر رہی ہوتی ہیں جن سے زندگی کے کام چل رہے ہیں, نظام چل رہا ہے, اور وہ قوت بھی اتر رہی ہے کہ جو خود زندگی اور زندگی کی بنیاد ہے. ٹھیک, بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ, ہر امر میں سے. صحیح, تو لیلۃ القدر میں آپ کے پاس پھر کیا اپرچونٹی ہوتی ہے؟ یعنی یہ بتانے کا مقصد کیا ہے ہمیں کہ ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہوتے ہیں اذن رب سے, ہر امر میں سے,
تو اسی میں تھوڑا سا ہم بھی مان لیں
کہ ہم اس سے استفادہ کریں, استفادہ کریں. یعنی وہ جو آپ کی روحانیت ہے, روحانیت سے استفادے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی لائف کو یا اپنی لیونگ سول کو آپ روح کی مدد سے زیادہ ریفائن کر سکتے ہیں اور ہائر لیول پہ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ وہ شخص جو خالی اس ملک کے لیول پر, یعنی مادے کے لیول پر ہے, میٹیریلسٹک لیول پر ہے, جو خالی اس لیول پر زندہ ہے, تو اس کی روح کیا ہوگی؟ روح حیوانی مینلی. ٹھیک ہے نا, یعنی اور روح حیوانی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جیسے جس میں مین क्वालिटीज तीन होती हैं, वहम यानी बस एक ख्याल, तसव्वुर शहवत और गज़ब। रूह हैवानी जो है वो इन तीन चीज़ों से आइडेंटिफाई होती है। यानी आप अगर उस इंसान में देखेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर कोई शख्स आपको ऐसा मिलता है कि जो फॉर एग्जांपल इस बात का दावा करता है कि जी इंसान की कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, इंसान फकत बदन तक है, अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है जो ये कहता है कि नहीं कोई आलम और निज़ाम मादियत से ऊपर नहीं है, कोई खुदा नहीं है, तो उसकी किस बात का सबूत है कि उसकी जिंदगी जिस रूह से अटैच्ड है वो रूह कौन सी है? हैवानी है, जो जाहिर मादा के आगे किसी चीज को दर्क नहीं कर पाती। ठीक है, बल्कि अगर हम कुरान की जबान से देखें तो रूह है हैवानी से भी बदतर है। उलाएका कल अनआम बल हुम अवलुन, क्योंकि आप अक्सर हैवानात को भी देखते हैं कि जब मिसाल के तौर पर वो पानी पीते हैं तो आसमान की तरफ सर उठा के अपनी जबान में कुछ बोल रहे होते हैं, इन्हें वो भी सेंस करते हैं एक कुव्वत और ताकत को बियॉन्ड उनके अपने वर्ल्ड। ठीक है, तो और उसके बाद अगर एक इंसान है कि जिसके पास उन बालातर हकायक, जो अभी हमने कहा कि जिसके लिए बैनात मिनल हुदा रोशन है, जिसके लिए फुरकान रोशन है, तो ये किस बात का सबूत है कि वो कौन सी रूह से कनेक्टेड है? रूह मलकूती से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी बंदे का जो नफ्स है वो किस रूह से उसका ताल्लुक है जुड़ा हुआ? रूह मलकूती से, और रूह मलकूती के खुद बहुत दर्जात हैं, कोई एक नहीं है, रूह मलकूती फकत एक नहीं है, एक लेवल पे नहीं है, बहुत लेवल है उसके। हाँ, हर एक रूह तो मतलब वो एनर्जी है कि जिसने किसी चीज को जिंदा रखा हुआ है, और वो एनर्जी जो है वो इवन जमादात के लेवल से शुरू होती है, जमादात नबातात हैवानात एंड सो ऑन मूविंग अप। तो हमारे लिए लैलतुल कद्र जो है वो किस बात का मौका है कि हम उस रूह से इस्तेफादा करके अपनी जिंदगी के अपने नफ्स के लेवल को ऊपर ले जाएं। यानी हम इस बात का लैलतुल कद्र में हिसाब रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा नफ्स जो है वो खाली इस हैवानी लेवल पर है, रूह हैवानी से ऊपर कुछ नहीं जानता, वो रूह मलकूती से ताल्लुक के असरात मेरे अंदर हैं या नहीं है। ये तमाम लैलतुल कद्र के फ्यूजात हैं कि अगर हम वहां पर खुदा से मांगें कि वो मलाइका जो हर अम्र से लेकर नाजिल हो रहे हैं कि वो मतलब उनकी बरकात में से हमको भी मिले और उस रूहानियत के बिना पर हमारा दर्जा बुलंद हो, तो सलामुन दाएमुल बरकत इला तुलुअल फजर, और वो सलाम है दाएम बरकत के साथ कब? तुलुअल फजर तक। अब ये तुलुअल फजर वाला जो वर्ड है ना, ये काफी वो है, क्या है, काबिल गौर है कि तुलुए फजर यानी क्या? तुलुए फजर का मतलब क्या है कि जो सुबह हो गई, बस फजर की नमाज हो गई, फजर का वक्त हो गया और लैलतुल कदर खत्म हो गई। ये लैलतुल कदर खत्म हो गई, तो ये बात एक सोचने वाली है कि ये जो बरकतें हैं और मलाइका और रूह जब नाजिल हो रहे हैं लैलतुल कदर में, तो कौन सी फजर तक ये बाकी है, कौन सी फजर तक बाकी है? तो इंसान अगर चाहे, देखिए आगे का जो एक जुमला है ना, वो इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, अला मन यशाओ मिन इबादही बिमा अहकमा मिन कवाएही, के ये सब किसको मिलता है, ये लैलतुल कद्र की फजीलत और बरकत, ये मलाइका और रूह किस पर नाजिल होते हैं? अला मन यशाओ मिन इबादही, कि उसके बंदों में से जिसके लिए खुदा की मशीयत होती है, बिमा अहकमा मिन कवाएही, उस कजा की यानी उन तमाम फैसलों की बिना पर कि जिसे खुदा ने मुहकम कर दिया। यहां पर एक बात हमें समझने वाली है, तवज्जो रखने वाली है कि ज़िंदगी का जो पूरा निज़ाम है, जिसमें उस निज़ाम में हाईएस्ट लेवल किसका है? दीन का है, ठीक है। इस निज़ाम के अंदर जो सबसे बड़ा और हाईएस्ट लेवल है वो दीन का है। आपका क्या ख्याल है कि ये निज़ाम आर्बिट्रेरी है या बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है? वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो खुद खुदा ने कायम किए हैं या किसी और ने खुदा की तरफ से बना दिए हैं? वो खुद खुदा ने कायम किए हैं। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उन रूल्स को बेंड किया जा सके या उनसे डिटूर लिया जा सके? नहीं। ये इमाम अलैहिस्सलाम किस जुमले से फरमा रहे हैं? बेमा अहकमा कवाएही। कवा का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो आप ब्रेक नहीं कर सकते जिस कानून को, ठीक है। तकदीर में अमेंडमेंट्स पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। कज़ा क्या है? उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। कज़ाए खुदा है और उस कज़ा को खुदा ने मुहकम किया है, यानी फर्मली इस्टेब्लिश किया है। कज़ा है और मुहकम है। इस बिना पर ये रमज़ान और लैलतुल कदर का निज़ाम चल रहा है, यानी कज़ाए मुहकम इलाही। तो अब जो भी इस बुजुर्ग तरीन नेमत से फायदा उठाएगा उसके लिए क्या जरूरी है? कि वो खुदा के उन कवानीन से के मुताबिक चलेगा, ठीक है। यानी कि ये कोई रैंडमनेस नहीं है, कोई हैपेजर्ड नहीं है। अरे बात वाज है। तो ये जो दुआ है और दुआ के कलेमात हैं, ये हमको क्या समझा रहे हैं? वो तमाम के तमाम तरीके और उसूल समझा रहे हैं कि हाउ यू कैन बी ब्लेस्ड। जी,
तो ये यहाँ अगर जमीन पर इंसान खत्म हो जाए और फिर भी ये निजाम तो वही रमजान के चलता रहेगा,
यानी जो जो निजाम है, देखें हमसे रिलेटेड निजाम रमजान है, लेकिन वो निज़ाम जो पूरे कायनात में और उसमें जारी और सारी है, वो नुज़ूल कुरान और मलाइका और रूह वाला निज़ाम है।
तो ये दोनों की बात
की गई है कि हमें माह रमज़ान के ज़रिए से किस बात की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि हम उस निज़ाम से कनेक्ट हो जाएं और कनेक्ट हो सकें, और वो जो रूह और मलाइका का पूरा एक सिस्टम है, आप उसमें अब शामिल होकर और उससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल।
वो बस उस दिन की स्पेशल इजाजत इंसानों को मिली है, मोमिनीन को मिली है कि आप उस दिन ज्यादा
यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि आप अगर बाकायदा एक पूरा मरहला तय करते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें रिकमेंड किया गया, हिदायत की गई माह रजब से शुरू करते हुए आप वहां तक चले आ रहे हैं, तो माह रमजान के 20 रोजे गुजारने के बाद आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप लैलतुल कदर के डोमेन में एंटर हो सकें, ठीक है। और आप कब एंटर हो सकते हैं? वो पॉसिबिलिटी, मतलब आपके लिए क्या है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि इन 10 दिनों में से या रातों में से किसी भी एक रात आप, यानी कि ये जितनी बातें बताई गई हैं ना, ताक रातें और ये सब हमारे लिए आसानी पैदा की गई है कि हमारे लिए कि ये टफ ना रहे, मुश्किल ना रहे, परेशानी ने निस्बतन आसानी से हम वहां तक पहुंच सकें। अच्छा,
तो ये फजर तक का क्या मतलब हुआ? लेकिन अभी समझ नहीं है।
फजर
तुलू फजर का एक मायना ये है कि ये फजर कयामत है, यानी कि अगर इंसान वाकयन उस कदर वाले डोमेन में एंटर हो जाए तो फिर उससे निकलना थोड़ी है। ये थोड़ी है कि एक दफ़ा मलाइका और रूह वाली मलकूती डोमेन में एंटर हो जाएं तो सुबह होते वो कहें जाओ मियाँ टाइम ख़त्म बाहर जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। तो यानी मैंने वैसे एक दफ़ा शायद आप लोगों से निजी महफिल में, क्योंकि ये ख़तरनाक है इस पर खुल के बात करना, तो एक दफ़ा मैंने ज़िक्र किया था कि लैल भी जो है ना, वो तमाम का तमाम वो मरहला और औकात हैं जो क़्यामत से पहले हैं। اس کے مقابلے میں, کیونکہ قیامت کے بعد جو حقائق جس طریقے سے روشن ہوں گے اس کے مقابلے میں اس سے پہلے والا زمانہ ڈارک ہے. یعنی جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور قیامت کا سورج طلوع ہونے کے لیے سورہ زمر میں موجود ہے, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, قیامت کے اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ زمین کس سے روشن ہوگی, سورج سے نہیں, بِنُورِ رَبِّهَا, یعنی وہ فجر کون سی ہوگی قیامت کی جس میں نور رب طلوع کرے گا. تو اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی پہلے ہے وہ رات ہے یا نہیں ہے؟
تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے
وہ اس کا مقدمہ ہے, وہ اس کا مقدمہ ہے,
وہ مقدمہ ہوگا.
امام کا ظہور جو ہے وہ طلوع فجر قیامت کا مقدمہ ہے, اور امام کے ظہور کی لازمی شرط کیا ہے؟ اہل حکمت کا موجود ہونا. امام علی علیہ السلام نے کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں 180, اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو بقیت اللہ جو ہے وہ حکمت کا لباس پہن کر آئے گا, حکمت کا لباس, اس کا لباس حکمت ہوگا. تو میں اب آخر میں بات ختم, ظاہر ہے یہ دعا طویل ہے, تو ہم نے کچھ باتیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. جی ابھی اس پہ نہ بات کریں کیونکہ وہ پھر ہم کہیں کا کہیں نکل جائیں گے. جی وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو وہ کلو دیتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی دوسری بات پر غور کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو محسنین کے بارے میں بتایا تھا نا کہ جب خدا محسنین کو علم اور حکمت سے جوڑ رہا ہے, اپنی عطا کہہ رہا ہے, انبیاء بزرگ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے, تو آپ محسن کا نام مطلب جو ہے نا وہ محسنین کا وہ نہیں لے سکتے, عام نیکی کرنے والے. تو اسی طریقے سے جب خدا یہ آپ سے کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو یہ خود ایک سوئی چبھ ہو رہا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کہیں بھائی اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو میں درک نہیں کر سکتا, کیا آپ ماہ رمضان کی آخری تاک راتوں کو درک نہیں کر سکتے کیا؟ اگر وہ خالی راتیں ہیں تو اس کے درک کرنے میں کون سی مشکل بات ہے. لیکن جب کہے وما ادراک, کہ تم کیا درک کرو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تو اب یہ انسان چونکتا ہے یہاں سے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک, تو اس پہ میں اب آتا ہوں کہ وہ جو آج ہم نے ایک حدیث, ٹھیک ہے, کہ اس کو تھوڑا سا اس کے ترجمے کو دیکھ لیں اور اس کا فائدہ کیا ہے. اس کے اندر ایک بہت اچھا پیغام ہے ہمارے لیے, جو ہم جس پر ماہ رمضان میں جس پر ہم چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں. یہ حدیث کہاں پر بیان فرمائی ہے, کی گئی ہے, کتاب فلاح السائل ہے سید ابن طاؤس کی, اس میں سے ہے یہ حدیث, کہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ساتویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ میرے ساتھ تھا, کوئی چیز میرے پاس تھی کہ ان کو پہنچانے کے لیے, وہ کسی اور شہر سے آیا تھا, تو امام نے فرمایا بأصحاب و یاران خیش اطلاع بدہ, کہ اپنے دوستوں کو اور اپنے قریبی اصحاب کو اطلاع دو, یعنی کس بات کی اطلاع دو, وہ بگو ان سے کہنا تقوی خداوند عز و جل را پیشہ کنید, یعنی کیا مطلب ہوا کہ خدا کے تقوی کو اپنا شعار بنا لو, یعنی تمہاری عادت, تمہاری سنت, تمہارا طریقہ, تمہاری زندگی کی اصل قدر تقوی الہی ہو. کہ شما در عہد پادشاہی شخص سرکشی ہستید, کہ تم ایک ایسے دور میں ہو کہ جس میں ایک تمہارا جو بادشاہ ہے, یعنی اس دور میں جو بادشاہ ہے وہ ایک انسان سرکش ہے, طاغی ہے, वह मकसूद शान और उनका मकसूद क्या था, मंसूर दवानकी। पस जबान हायतान रा हिफ्ज कुनीद, पस अपनी जबानों की हिफाजत करो। व जान हा व दीनतान रा मुहाफिजत कुनीद, और अपनी जानों को और अपने दीन की मुहाफिजत करो। ठीक, यानी अब यहां पर जो खास बात है वो क्या है, देखें भाई, ये भी हम रूल्स की बात कर रहे थे ना, तो इमाम अलैहिस्सलाम जब अपने शियों को, और यानी कि वो इतना सख्त दौर था कि जिसका मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है, बनू मैया का और अर्ली जो बनू अब्बास का जमाना था खास तौर से, क्योंकि बनू अब्बास ने जब हुकूमत पे कब्जा किया था तो आले रसूल कह के कब्जा किया था, और उन्हें सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का था कि जो हकीकी आले रसूल हैं कि वो हमारे मुकाबले में ना आ जाए। तो इस बिना पर जो शुरू के तीन चार खुलफा थे ना बनू अब्बास के, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हार्ड थे, सख्त थे। सही, ये बात जहन में रहे। और कई मौाक़े पर तो उन्होंने बनू मैया से ज्यादा मजालिम किए हैं अहले बैत के मानने वालों पर। के उसके लिए देखें इमाम अलैहिस्सलाम सबसे पहले क्या चीज बता रहे हैं कि खुदा तुम्हारी मदद कब करेगा, जब तुम तकवा को अपना शियार बना लोगे। ठीक है, तकवा शियार का मतलब क्या है कि तकवा तुम्हारी आदत बन जाए, तकवा तुम्हारी सुन्नत बन जाए जिंदगी की, तकवा इलाही, तब वो मदद आएगी खुदा की तरफ से। और तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जबानों की हिफाजत करना है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह और सबसे मुसीबत कहां से आती है, जबान के रास्ते से आती है। ठीक, कि अपनी जबानों की, अपनी जान और अपने दीन की मुहाफिजत करो। वह उमूरी राह के अज वकू आप बरमा व खुदेतान बीमदारी बा दुआ दफा कुनीद, और वो तमाम के तमाम उमूर, वो तमाम के तमाम मामलात के जिनके हवाले से तुम खौफ रखते हो कि वो चाहे हम पर पड़े या तुम्हारे ऊपर पड़े, उस खौफ का इलाज और मुकाबला दुआ से करो कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा दे, यानी मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, या तुम्हें हमारे शियों को कोई नुकसान पहुंचा दे, उसका उसको कैसे दफा करो उस खतरे को, दुआ के जरिए से। जीरा ब खुदा सोगंद के दुआ व दरख्वास्त नमूदन अज दरगाह इलाही बलारा दफमी कुनद, क्योंकि खुदा की कसम दुआ और खुदा की बारगाह में गड़गड़ाना दरगाह इलाही के सामने अपने हाथ और दामन को फैलाना बलाओं को मुसीबतों को दफा करता है, दूर करता है, हटाता है। और ये जुमला इमाम अलैहिस्सलाम कैसे बयान फरमा रहे हैं, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं इमाम, यानी कसम ब खुदा। ठीक, गरचे गरचे बला मुकद्दर शुदे बाशद, और कौन सी बला को दुआ हटा देती है कि जो मुकद्दर हो चुकी हो उस बला को भी दुआ हटा देती है। व इरादे हतमी व कज़ाए इलाही बा ताल्लुक गिरफ्ते, और खुदा का इरादे कज़ाई उससे ताल्लुक पैदा कर चुका हो, लेकिन दुआ और खुदा की बारगाह में आजिजाना दरखास्त उस बला को भी दफा कर देती है। वह तनहा इम्ज़ाए आ बाकी, यानी कुछ ना बचाओ उसके कजा होने में, दुआ उसके खिलाफ भी तुम्हारी सिपर है। वले वक्ते ब दरगाह खुदा दुआ में शवद व अजू खास्ता में गर्दत के बलारा बर गर्दानद, कि इन तमाम मुश्किलात के बाद भी अगर तुम खुदा से दुआ करोगे, उससे दरख्वास्त करोगे, खुदा तुम्हारे लिए उसको दफा कर देगा। पस दर दुआ इसरार कुनीद, के खुदावंद खुद शुमारा अज शर आ किफायत फरमाईद, और बस दुआ में इसरार करो, यानी खुदा से बार बार मांगो, पुरजोर तरीके से मांगो कि खुदा खुद तुम्हारे तुमको उस शर के से बचाए, तुम्हारी किफायत करे, यानी ये जो शर तुम हम मेरे और तुम्हारे सर पर मंडला रहा है इस खलीफा का, हाकिम बादशाह का। अबू वल्लाद मी गोयद, उसने कहा کہ وقتی فرمائش حضرت ابوالحسن علیہ السلام را بہ یاران خود رساندم کہ میں نے جو بھی ہمارے دوست تھے اپنے شہر میں واپس گیا، امام کاظم علیہ السلام کی فرمائش، آپ کی کنیت ابوالحسن، کہ اس فرمائش کو ان تمام لوگوں تک پہنچایا اور انشاء بدان عمل نمودے، اور ہمارے ان تمام لوگوں نے اس پر عمل کیا، وبر منصور نفرین کردند، اور اس کے لیے کہ خدا اس کے شر کو ہم سے دفع کرے، خدا اس کے شر کو ہم سے ہٹائے، اس درخواست کو پرزور خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. وہ درست در سالے کے اوبا سوئے مکہ بیرون آمدہ بود، در کنارے بئر مأمون پیش ازا کے مناسک حجر انجام دہد، جان سپرد و خداوند مارا از شر رہو راحت کرد. یعنی کہ پھر ایک سال، اگلے سال وہ حج کے لیے گیا، اور حج تک پہنچنے سے پہلے بیر کہتے ہیں کنویں کو، میمون کنویں کا نام تھا، کہ وہاں تک پہنچ کے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اور خدا نے اس کے شر سے ہم کو بچایا یا پرسکون کر دیا. تو ابو ولاد می گوید من نیز دران سال مکے بودم، کہ میں بھی اسی سال میں جس سال منصور کا انتقال ہوا میں بھی مکے میں تھا، اور پھر حضرت ابوالحسن ان کی خدمت میں میں پہنچا. ایشان فرمود اے ابا ولاد استجابت آنچ راہ کے بشما امر نمودے، وبر انجام آت تشویق کردم. امام نے فرمایا کہ میں نے جس کام کے کرنے کا تم کو حکم دیا تھا اور جس کے انجام دینے پر تمہیں شوق، تشویق یعنی موٹیویٹ کیا تھا، تم نے اس کام کی استجابت، اس کی قبولیت کو ملاحظہ کیا؟ یعنی وہ پرابلم، وہ مصیبت، وہ مشکل کہ جس کا حل کرنا خود تمہارے بس میں نہیں تھا، لیکن جب تم نے خدا کی بارگاہ میں عاجزی، لیکن کون سی عاجزی؟ جو تقویٰ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، زبان کی حفاظت کے ساتھ ہے، دین کی حفاظت کے ساتھ ہے، تب یہ دعا قبول ہوتی ہے، تب خدا تمہارے لیے وہ تمام مسائل حل کر دیتا ہے کہ جو تم خود تصور نہیں کر سکتے، تمہارے بس سے ہی باہر ہیں آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم سبق ہے. جیسے جب ہم، یعنی یہ میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم ماہ رمضان کے حوالے سے جب دعا کی بات کریں تو یہ ایک بڑا قیمتی بیان ہے کہ دعائیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے، وہ دعا سوال پر بھی میں نے بہت دفعہ بات کی ہے، لیکن دعا اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ دے دیں وہ دے دیں، بلکہ دیکھیں امام علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ دعا رد بلائے، دعا سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، تو اس کی شرائط بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ خدا کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اس کی محکم قضا کے مطابق ہوتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں، اس سسٹم کے مطابق ہوتے ہیں جو خدا نے اس پورے نظام میں قائم کیا ہے. یہ نہیں کہ بالکل اندھا دھند لل ٹپ، جو ہمارا دل چاہے کرتے ہیں، جس طریقے سے چاہیں سسٹم کو بینڈ کر دیں، موڑ دیں، اور بس خدا جو ہے نا وہ ہماری مرضی مانتا رہے.
تو خدا جو
ایسا نہیں ہے،
خدا نے محکم اصول قائم کی ہیں، اس میں وہ اپنی منشا بھی چلاتا ہے، اس کو چینج کر سکتا ہے.
نہیں، اگر خدا تبدیلی اس میں آتی ہے، لیکن تبدیلی احوال کی تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی اصولوں کی نہیں ہوتی. یعنی جیسے مثال کے طور پر احوال کی تبدیلی سے کیا مطلب ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد ان کے حال کے مطابق کی، حضرت موسیٰ کی ان کے حال کے مطابق کی، حضرت نوح کی ان کے حال کے مطابق کی. اصول نہیں ٹوٹتا، اصول وہی کا وہی ہے، قانون وہی باقی رہے گا ہمیشہ. ٹھیک، تو ٹو کنکلوڈ ود دس واقعہ، ماشاء اللہ الحمدللہ بہت خوبصورت مجھے نظر آیا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو، کہ دعا کے حوالے سے، کہ دعا یعنی امام علیہ السلام ہم کو بتا رہے ہیں کہ خدا تمہیں ہر مشکل سے بچائے گا، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر تکلیف تم سے دور کرے گا، वो हर शय पर कुदरतमंद है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट तुम्हें भी पूरी करना पड़ेगी, और वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बयान हो रही हैं। ठीक, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।